لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، کچھ ان گناہوں کا بیان چل رہا ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں اور اچھے خاصے دیندار پڑھے لکھے یہاں تک کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے اٹھنے والے بھی ان کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے اس میں مبتلا ہے اور اس طرح مبتلا ہے کہ کبھی ان کے برے ہونے کا گناہ ہونے کا خیال بھی نہیں آتا، کرتے رہتے ہیں اور برا بھی نہیں سمجھتے، گناہ بھی نہیں سمجھتے، اعوذ باللہ نہیں ہے. تو اس میں غیبت کی بات ہوئی اور پھر بدگمانی، کسی کے بارے میں برا گمان کر کے اس پر یقین کر بیٹھنا بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے، یا اس کے خلاف کوئی اقدام کر بیٹھنا، یہ ناجائز. ایک تیسری چیز جس کا حضرت والا نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے اور وہ بھی قرآن کریم میں سورہ حجرات کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ ہے تجسس. ولا تجسس، بدگمانی نہ کرو کسی مسلمان کے خلاف اور تجسس میں نہ پڑو، یعنی اس کے حالات معلوم کرنے کی فکر میں نہ پڑو، یہ نہ دیکھو کہ توہ میں لگے رہنا، دوسرے کے توہ میں لگ جانا کہ یہ کیا کرتا ہے، کیسا رہتا ہے، کیا اس کے حالات ہیں، کیا معاملات ہیں. یہ تجسس بھی نبی قرآن کریم میں صریح لفظوں میں مانا کیا، لا تجسس، ایک دوسرے کی توہ میں نہ لگو، ایک دوسرے کے خفیہ حالات کو معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ تجسس کیا ہے. اور یہ بھی اللہ بچائے گناہ ہے، براہ راست گناہ ہے. بدگمانی کے بارے میں تو میں نے عرض کیا کہ اگر دل میں خیال آ گیا بے اختیار اور اس کی بنیاد پر کوئی اقدام نہیں کیا، دل میں پکا یقین بھی نہیں رکھا، تو معاف ہے، اس پر گناہ نہیں. لیکن تجسس تو ہوتا ہے اختیار سے، دوسرے کے حالات کو جو ہمیں معلوم نہیں ہے معلوم کرنے کے لیے اس کے کنسوئے لے رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، ان کے نجی حالات کے اندر، نجی زندگی کے اندر داخل ہو کر معلومات کرنے کی فکر کر رہے ہیں، یہ سب تجسس ہے جو براہ راست منع ہے، لا تجسس. قرآن کریم نے تو ایک ہی لفظ استعمال کیا، لا تجسس، لیکن حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام عطا فرمائے باہمی معاشرت کے، تو اس میں فرمایا لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، وہاں دو لفظ استعمال کیے، لا تحسسوا ولا تجسسوا، دونوں میں بھی فرق ہے، تحسس میں اور تجسس میں. تحسس ہاتھ ہے اور تجسس جیم سے ہے، دونوں میں فرق ہے. تجسس کے معنی تو یہ ہے کہ آپ کسی کے حالات کی تفتیش میں پڑے ہوئے ہیں، چاہے خود اسی سے پوچھ رہے ہوں، اسی سے معلومات کر رہا ہوں، یا اس کے ملنے جلنے والوں سے معلومات کر رہا ہوں، یا اس کے گھر کے حالات میں سے گھر والوں سے معلومات کر رہا ہوں، یا اس کے گھر میں داخل ہو کے دیکھنا چاہتا ہوں. اور تحسس یہ ہے کہ دوسرے کی بات چوری چھپے سننا، وہ سنانے نہیں چاہ رہا آپ کو، لیکن آپ نے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس سے اس کی باتیں ہمارے کان میں پڑ جائیں، باتیں کان میں پڑے، سن لیں، تو پھر ہم پتہ چل جائے اس کی کوئی خرابی معلوم ہو جائے، کچھ عیب پتہ چل جائے، تو عیب پتہ چل جائے تو پھر غیبت کریں اس کی، یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں، لوگوں کو بتائیں. چوری چھپے کسی کی بات سننا، یا چوری چھپے کسی کے خلوت میں جھانکنا، ایک آدمی بیچارے تنہائی میں اپنا بیٹھا ہے آرام سے، آپ اس کے گھر میں جھانک کے دیکھ رہے ہو کیا کر رہا ہے، یہ تحسس جو حرام ہے. تو تحسس جو ہے وہ چوری چھپے کسی کی بات سننا، چوری چھپے کسی کے گھر میں جھانکنا، کسی خلوت میں در انداز ہونا، چوری چھپے. اور تجسس میں ضروری چوری چھپے ہو، چوری چھپے ہو یا ظاہر ہو، یہ تجسس ہے. اور بھائی اگر یہ بدنیتی سے ہو، یعنی اس تجسس کا یا تحسس کا مقصد یہ ہو کہ اس کی کچھ برائی بڑے علم میں آ جائے، اس کا کوئی عیب مجھے پتہ چل جائے، اب جب عیب پتہ چل جائے گا تو میں اس کو استعمال کروں گا، قائم کروں گا، غیبت میں کروں گا، لوگوں کو کیسا بولوں گا، اجی بھائی مجھے سب پتا ہے وہ کیسا ہے آپ کے اندر، اندر سے مجھے دیکھا ہوا ہے، تو اس کی غیبت ہوگی، یا اس کا کم از کم ایک خزانہ محفوظ رہے گا معلومات کا، کہ یہ ہمیں اس کے بارے میں معلومات حاصل ہے، بوقت ضرورت کام لے لیں گے اس کو، جب ضرورت پڑ جائے گی تو اس کا نکچا چٹا لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، یا جو بھی اس کی بدخائی کے لیے استعمال کرنا، اللہ بتائے. یہ تو بدنیتی ہے، بدنیتی کے ساتھ تجسس ہے جو بالکل حرام ہے، جیسے غیبت حرام، اسی طرح غیبت کا یہ راستہ ہے تجسس. تجسس کر کے تو ایپ پتا چلے گا، پھر اس کو ظاہر کریں گے، اس کے جس طرح وہ حرام تو اس کا مقدمہ جو ہے، اس کی جو تمیز ہے، اس کے جو راستہ بنانے والی چیز ہے وہ بھی حرام، جبکہ خاص طور پر مقصود ہی ہو. اب بعض اوقات تجسس ہوتا ہے، کوئی بدخواہی مخصوص نہیں ہوئی کہ بھائی اس کا کوئی ایپ پتہ چل جائے تو ہم اس کو رسوا کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کے سے حالات معلوم کرنے کی فکر ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا دوسرے سے کیا حالات معلوم کرنے سے، یا کیا سمجھتے ہیں، بدخواہی پیش نظر نہیں ہوتی. مثلا یہ بیماری عام ہے کہ ایک آدمی کے ذاتی نجی حالات پوچھنا، بھائی تمہاری آمدنی کتنی ہے، اب آمدنی سے تمہارا کیا سروکار بھائی، اس کی آمدنی کتنی بھی ہو تمہارا کیا تعلق ہے، کیا مقصد ہے پوچھنے کا، کچھ نہیں بس ایک عادت پڑی ہوئی ہے کہ یہ معلومات کرو. اگر اس نے کوئی گول مول جواب دے دیا بیچارے نے تو اس کی مدد جاتی کہ بتاؤ کیا کیسے ہوتی ہے، کس طرح دل ہوتی ہے، وہاں سے کیا ملتا ہے، وہاں سے کیا ملتا ہے، وہاں سے کیا ملتا ہے، بھائی تمہیں کیا مصیبت ہے اس تحقیق میں پڑھنے کی، دوسرے کیا اپنی دیکھو تمہاری آمدنی کیا ہے، اس کو کس طرح خرچ کرو شریعت کے مطابق سنت کے مطابق، اس کی فکر کرو، دوسرے کیا میرے سے کیا لینا دینا تمہیں. وہ ایک لطیفہ کوئی صاحب سنا رہے تھے کہ ایک پیر صاحب تھے تو ان کے پاس ایک مرید بیٹھا ہوا تھا، تو کسی مرید نے دیکھا کہ کوئی آدمی ایک تھال لے کے آ رہا ہے، اس میں کچھ کھانا وانا کھانے پینے کی چیزیں تھیں، تو مرید صاحب جو تھے انہوں نے پیر سے کہا کہ حضرت دیکھو وہ کھانا لے کے آ رہا ہے تھال میں، تو پیر صاحب نے کہا مجھے کیا کھانا لا رہا ہے تو مجھے کیا، میں نے کہا تھا، تو پیر صاحب نے مرید صاحب نے کہا کہ جی وہ آپ کے لیے لا رہا ہے کھانا، آخر تجھے کیا، اگر میرے لیے لا رہا ہے تو تجھے کیا، تجھے کیا پڑی ہے. تو وہ اس فضول بات میں تحقیق میں کہ میں دوسرے کی آمدنی کیا ہے، دوسرے کے پاس کہاں سے کیا آ رہا ہے، اس فیل میں پڑھنا جو ہے یہ اگر بدخواہی بھی مقصود نہ ہو بالکل تب بھی لا یعنی امر ہے، بیکار. حضرت میں نے کسی جگہ حضرت کے ملفوظ میں پڑھا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ جملہ جو تم نے ایک اس کسی سے کہا کہ بھائی تمہاری آمدنی کیا ہے، بلا ضرورت بار بار ضرورت ہو جاتی ہے معلوم کرنے کی، وہ الگ بات ہے. جیسے اب آدمی کو کسی کو زکات دینی ہے تو کچھ پتا چل رہا ہے، اس کو پتا چلنا چاہیے صاحب نصاب ہے کہ نہیں ہے، اس قسم کی ضرورت ہو. لیکن بلا ضرورت جب جس تم نے یہ کہہ دیا کسی سے کہ تمہاری آمدنی کتنی ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ تمہیں پتا نہیں ہے اس ایک بے فائدہ جملے کا کتنا بڑا فساد ہے جو تمہاری زندگی میں داخل ہو. اگر بدخواہی بھی پیش نظر نہ ہو، غیبت کرنا ہی بھی مقصود نہ ہو، لیکن لا یعنی بے فائدہ تو ہے نا، میں ہوتا. اور پھر اس میں اندیشہ یہ بھی ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں پسند کرتے بتانا اپنی آمدنی، اچھے خاصے نیک لوگ بھی پسند نہیں کرتے. ہمارے میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقبول ہے سنا، حضرت میاں صاحب حضرت سید اکبر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ مادرزاد ولی اور اللہ والے، تو ان کا میں نے مقبول ہے سنا، وہ فرمایا کہتے دیکھو بھائی دو چیزیں چھپانی چاہیے، एक अमती आमदनी कितनी है इसको जाहिर करने नहीं करना चाहिए, छुपाना चाहिए। और एक सफर जब कभी सफर करना हो तो सफर को भी छुपाना चाहिए, ये उनका एक मजाक था। अल्लाह जाने क्या मसाले पेटे नजर थी, लेकिन बहरहाल तो अगर कोई छुपाना चाहता है तो कोई उसको गुनाह नहीं कर रहा, वो हलाल आमदनी है और वो नहीं लोगों को जाहिर करना चाहता है मैंने कितनी आमदनी, उसको हक है ये बात की बात का। अब आपने उससे पूछ लिया तो भाई तेरी आमदनी कितनी है, अब दो हाल से खाली नहीं, अगर ना बताए या गलत बताए तो झूठ हो जाए, और अगर बताए तो अपनी तबीयत के खिलाफ पर मजबूर कर दिया आपने, उसकी तबीयत नहीं चाह रही थी आपने जबरदस्ती मजबूर कर दिया। तो किसी भी शख्स को उसकी तबीयत के खिलाफ किसी बात पर मजबूर कर देना ये भी तो नाजायज है, इसको तकलीफ पहुंचाई आप, हालांकि आपको न लेना ना दे, आपको क्या करना चाहिए, जरूरत क्या थी आपको मुझे क्या भी मालूम आपको। तो अगर बदखाही है तब भी हराम, और उसके बाद और सिलसिला निकल पड़ता है बहुत से गुनाहों का, रिबत वगैरह का, और अगर बदखाही नहीं तो कम से कम ला जाने काम जरूर, बेफायदा, और उस बेफायदा के अंदर भी अगर उसको तकलीफ पहुंच गई उसके तबीयत के खिलाफ होने की वजह से तबीयत पर बोझ हुआ तो कुछ बईद नहीं कि वो ईदाए मुस्लिम का गुनाह आपके ऊपर डाली हो जाए। अल्लाह बताए और दूसरे के राजों और दूसरों की खुफिया बातों की तहकीक करके उसकी मालूमात हासिल करना, जिसको वो नहीं चाहता कि आप पर जाहिर हो, लेकिन आप उसको बड़ा कमाल समझते, अच्छा भाई हम उसे छुपा रहे थे हमें सब पता चल गया, ये बड़ा कमाल है कि आप तो हमसे छुपा रहे थे हमें सब पता चल गया, ये कमाल का इजहार भी है। ये किसी के राज को फाश करना ये भी इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नमीमा में दाखिल है, चुगलखोरी जिसको कहते हैं ना नमीमा, उसमें उसके गुनाह में ये बात भी दाखिल है कि किसी का राज को फाश कर दिया, छुपाना चाह रहे आपने लोगों के सामने कह दिया। अब जरा ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं कि हम सब लोग जरा अपने गरिबान में मुंह डाल के देखें कि किस तरह हम जी रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, ये सब इन बलाओं में हम मुब्तला हैं कि नहीं हैं, अगर हैं तो खुदा के लिए से निकलने की फिक्र करें। तो तजस्सुस हराम है, बदखाही की वजह से वो बिल्कुल हराम, दूसरे का राज फाश करने के लिए हो तो हराम, दूसरे की तबीयत के खिलाफ मिजाज के खिलाफ उसके ऊपर कुछ को किसी मजबूर किसी बात पर मजबूर करने की शक्ल में हो तो हराम, और अगर कुछ भी ना हो तो कम से कम ला यानी काम है, बेफायदा काम है। मिन हुस्न इस्लाम अल-मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे मुसलमान के अच्छे मुसलमान होने के लिए का ये जरूरी हिस्सा है कि आदमी लायानी यानी फजूल बेकार बेफायदा कामों में मशगूल ना हो, उसको छोड़ दो। हां तजस्सुस बाद जगह पर जायज भी और उस पर नसीबे के कोई गुनाह नहीं बल्कि वो इंसान की फराइज में दाखिल हो जाता है। एक हाकिम है उसको اس بات کا لحاظ رکھنا ہے, تو پتہ لگانا ہے کہ کہاں کوئی جرم کا نوالا جرم کر رہا ہے, کہیں معاشرے کے اندر فساد تو نہیں پھیلا رہا. اس کے لیے اگر اس کو تجسس کرنا پڑے مجرموں کا تو جائز ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے بارے میں بھی روایتیں متضاد ہیں. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ تجسس کے ڈر سے مجرموں کی بھی تحقیق تفتیش نہیں کرتے, اور اس میں واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ گشت لگا رہے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں, تو گشت کے دوران کسی ایک گھر میں آپ کو کچھ ایسا محسوس ہوا کہ اندر لوگ جو ہیں وہ شراب پی رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اب اس گھر کو زمانے میں ویسے ہی چھوٹے موٹی دیواریں ہوتی تھی, دیوار پھانک کے رکھے رہے اور رنگے ہاتھوں کو پکڑا یہ کیا کر رہا ہو شراب پی رہا ہو. تو شراب پینے والا بھی بڑا فقیر تھا, اس نے کہا کہ حضرت میں تو ایک گناہ کر رہا ہوں شراب پینے کا, آپ نے تین گناہ کیے. امیر المومنین آپ نے, میں تو ایک گناہ کر رہا ہوں شراب پینے کا, آپ نے تین گناہوں کا ارتکاب کیا. پہلا گناہ تو یہ کہ آپ نے میرے بارے میں بدگمانی کی, بدگمانی کر کے ہی تو آپ شروع میں بدگمانی کی کہ اندر کوئی گناہ ہو رہا ہوگا, یہ بدگمانی دل میں لایا آپ پہلے. پھر تجسس کیا, آوازیں سنی میری, دوسرا گناہ کیا تجسس کا, پھر دیوار پھانک کے داخل میں میرے گھر میں بغیر اجازت کے, تو تیسرا گناہ کیا. میں تو ایک ہی گناہ کر رہا ہوں, آپ تین گناہ کر رہا ہوں. تو شروع میں حضرت فاروق اعظم چکرا گئے تھے جو اس کے کہنے سے, اور اس کے نتیجے میں روایت میں آتا ہے کہ چھوڑ کے چلے آئے. میری توجہ اس بات کی طرف ہوئی کہ واقعی وقت تو ہے گناہ کیے میں نے, تجسس کیا آپ اور مداخل ہو گیا مان لیا, سزا بھی دی ہوگی اس کو, لیکن خود کو اپنے عمل کے اوپر بہت افسوس کا اظہار کیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا. یہ مقام ہے صحابہ کرام کی خشیت کا کہ ایک مجرم بھی ارتکاب جرم کے وقت بھی ان کے توجہ دلا رہا ہے کہ آپ نے یہ گناہ سزا دیا تو اس کا گناہ تو بھول بیٹھے, اپنی فکر پڑ گئی, اپنی فکر پڑ گئی کہ کئی بات میں مجھ سے معافہ نہ ہو جائے, اللہ کے یہاں گرفت نہ ہو جائے کہ میں نے اتنے گناہوں کا ارتکاب کیا. یہ پہلے پہلا قصہ تھا شروع شروع کا, تو اس وقت معلوم بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم نے پھر یہ تجسس کرنا اور لوگوں کے حالات کی تحقیق کرنا چھوڑ دیا تھا شروع. لیکن بعد میں پھر روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے شروع کر دیا, اور بظاہر اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ شروع میں تو الفاظ پرانی عام تھے, لا تجسسوا ان بعض الظن اسمن ولا تجسسوا, اس میں قرآن کریم کے الفاظ میں واضح طور پر منع کیا گیا تھا بدگمانی سے بھی تجسس سے بھی. اس لیے فاروق اعظم نے شروع میں اس کو ظاہر پر معمول کیا, لیکن بعد میں شاید چونکہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورے کا معمول تھا, شاید مشورہ بھی ہوا ہوگا حضرت صحابہ کرام سے, تو اس کے نتیجے میں فاروق اعظم نے خرید سوچا کہ اگر اس طرح تجسس منع ہونے لگا حاکم کے لیے بھی کہ وہ مجھے مجرم کی بھی تفتیش نہ کرے, مجرم کی بھی جاسوسی نہ کرے, تو اہل فساد جو ہیں وہ تو معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیں گے اور لوگوں کو ان کے جان مال آبرو ان کی محفوظ نہیں رہے گی, لہذا ایک حاکم کے لیے تو تجسس ضروری ہے اور جائز ہی نہیں ضروری ہے. پھر فاروق اعظم نے عمل شروع کر دیا, پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گھروں میں رات کو گشت کیا کرتے تھے, اور جہاں کہیں آواز آتی کچھ محسوس ہوتا تو خود اندر داخل ہو جاتے تھے، پکڑتے بھی تھے اور سزا بھی دیا کرتے تھے۔ یہ بعد میں ہوا، کیونکہ بعد میں بات واضح ہوئی کہ تجسس جو ہے یہ جب بدخواہی کے لیے ہو تو ناجائز ہے، غیبت کے لیے ہو تو ناجائز ہے، لا یعنی ہو، بے فائدہ ہو تو ناجائز ہے، لیکن جب وہ امت کو کسی فساد سے بچانا مقصود ہو تو پھر جائز، ایسی جاسوسی بھی جائز۔ دشمنوں کے ساتھ دشمنوں کے حالات کو معلوم کرنا، اگر جنگ ہے، اب جنگ میں تجسس نہ کرے آدمی تو مارا ہی جائے، تو اس لیے جنگ کے اندر جاسوس بھیجنا جائز ہے۔ اسی طرح حاکم کے لیے، اور جو حکم حاکم کا ہے، حکمران کا ہے، وہی حکم کسی خاندان کے ذمہ دار کا بھی، کسی ادارے کے ذمہ دار کا بھی ہے، کسی ادارے کے بھی ذمہ دار کو کبھی وہی حکم ہے۔ جیسے کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیت، ہر ایک حاکم ہے اپنے حلقہ اثر میں۔ اگر ایک آدمی کے بیوی بچے ہیں تو ان بیوی بچوں کے اوپر اس کی حیثیت ایک حکمران کسی ہے، حاکم کسی ہے، ان کی دیکھ بھال، ان کی تربیت، ان کو غلط راستے سے بچانا، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لہذا اپنے زیر اثر اور اپنے ماتحتوں کے حالات کی اگر تحقیق کرے اس غرض سے کہ یہ خراب نہ ہو، غلط راستے پر نہ پڑے، یا جس ادارے کی میرے پاس مجھ پر ذمہ داری ہے اس ادارے میں کوئی بگاڑ اور فساد پیدا نہ ہو، اس غرض سے تجسس اس کے لیے بھی جائے۔ تو ہر چیز کی حدود رکھی ہیں شریعت نے، قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ یہ حدیں کیا ہیں؟ ہر چیز کی حد ہے، ایک چیز ایک حد تک جا کر باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، کرے گا ثواب ملے گا، اس سے آگے بڑھ جائے گی گناہ ہو جائے گا، اس سے آگے بڑھ جائے گی ناجائز ہو جائے گی۔ ہر چیز میں ہے یہ بات، یہاں تک کہ نمازوں میں بھی ہے۔ نماز اتنا بڑا عمل ہے لیکن ایک حد تک ہے ثواب، ایک حد سے بڑھ جائے ممنوع اوقات میں نماز پڑھنے لگے آدمی گناہ ہو گیا، کیونکہ حد سے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ساری رات کھڑے رہتے تھے نماز میں، سوتے ہی نہیں تھے، حد سے تجاوز ہو گیا، تو حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کو، ایسا نہیں کرو۔ ہر چیز کی حد ہے، تو اسی طرح اسے تجسس، بدگمانی اور غیبت، ان سب چیزوں کی حدود ہیں، کس حد تک جا کر یہ، کس حد تک جو جواز ہے، کس حد سے آگے بڑھ جائے تو گناہ ہے اور ناجائز ہے، یہ حدود ہیں۔ ان حدود کو پہچاننا یہ ہر ایک کے وقت کا کام بھی نہیں، یہ جو شیخ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایسی لیے ہوتی ہے کہ وہ حدود کا تعین کر کے بتائے، بتاتا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے تمہارے لیے، اس سے آگے ٹھیک نہیں۔ ابھی آپ جتنی دیکھ رہے ہیں آپ چیزیں، ہر غیبت کے اندر بھی میں نے آج کیا تھا کہ فلاں صورت میں غیبت جائز ہے، فلاں صورت منع ہے، بدگمانی میں بھی فلاں چیز جائز ہے، فلاں چیز منع ہے، یہاں تجسس میں بھی فلاں چیز جائز ہے، فلاں چیز منع ہے، کہنے کو قاعدے تو بیان کر دیے، لیکن جب عملی زندگی میں ان قاعدوں کو منتقل کرنے کا وقت آئے گا تو اس وقت فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا کہ یہ جائز ہے یا نہ جائز، یہ کروں یا نہ کروں۔ ایسے ہی موقع پر شیخ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اصل پیری مریدی اس کام کے لیے، اصل پیری مریدی اس کام کے لیے تھی کہ یہ حدود اللہ کو محفوظ کرنے کے لیے یہ تصوف کا طریقہ ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت عالم قدس اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت نام ہے حدود کا، نہیں نہیں موت کی جگہ، شریعت نام ہے حقوق کا، حقوق اللہ حقوق العباد، یہ شریعت حقوق جو ہے تمام تر حقوق جو ہے وہ شریعت، شریعت کا خلاصہ کیا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، اللہ کے بندوں کا حق کیا ہے، اس حقوق کا تعین کرنے والی چیز کون ہے؟ شریعت۔ ان حقوق کو کن حدود میں استعمال کیا جائے یہ بیان کرنے والی چیز ہے سنت۔ شریعت نے بتایا کہ فلاں فلاں حقوق واجب ہیں تمہارے لیے، کن حدود میں ان کو ادا کرو وہ بتاتی ہے سنت۔ تو حدود حقوق تمام، حقوق تمام تر شریعت، حدود تمام تر سنت۔ پھر ان حدود کا تحفظ کیسے کیا جائے، حفظ حدود، وہ تمام تر طریقہ۔ تو حقوق شریعت، حدود سنت، اور حفظ حدود نام ہے طریقہ کا تدبر، جن کی ایک کی عبادت کس طرح کی جائے، کس جگہ پر جا کر آدمی رک جائے۔ اللہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ کان وقاف عند حدود اللہ، اللہ کے حدود کے آگے جا کر ٹھہر جانے والے تھے، جہاں کسی نے، جہاں بھی کسی نے کسی ان کے عیب کی طرف متوجہ کر دیا وہیں خام رک گئے۔ ایک بڑھیا کھڑے ہو کے کہہ دیتی ہے کہ عمر اے ابن خطاب، اگر تو غلط راستے پہ چلے گا، اگر تو صحیح راستے پہ چلے گا تیری اطاعت کریں گے، اگر تو غلط راستے پہ چلے گا تلوار سے تجھے سیدھا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ شکر ہے آپ کا کہ میری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو میری اصلاح کرنے والے۔ تو کان وقاف عند حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کے آگے رک جانے والے، جہاں کسی نے متنبہ کر دیا رک گئے۔ تو یہ حفظ حدود جو ہے یہ ہے تصوف، پتہ نہیں تصوف نام رکھ لیا، کچھ چلے کو کیا نام ہے، کچھ محض وظیفوں کا وظیفے کوٹ لیے تو بھی ہو گئے، اور جو ہے کچھ کشف و کرامات کا، کچھ خوابوں کا، اس کا نام تصوف ہو گیا۔ تصوف تو یہ تھا کہ آدمی کی اپنی زندگی کے اندر ترازو لگانے کا ہنر سیکھے، کتنا کون سا عمل کس درجے میں کس حد تک کرنا ہے، کس جگہ پہ جا کے رک جانا ہے، یہ حفظ حدود۔ تو یہ سب جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ بھائی غیبت کی یہ صورت جائز، یہ صورت نہ جائز، بدگمانی کیے جائز، یہ نہ جائز، تجسس کیے جائز، یہ نہ جائز، سب قاعدے ہیں، یہ حدود ہیں جو شریعت و سنت بیان کر رہی ہے، لیکن اس کو کس طرح استعمال کیا جائے، کس طرح استعمال کیا جائے، تو یہ بغیر عام طور سے عادتا کسی شیخ کی صحبت میں رگڑے کھائے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو پامال جب تک نہ کرے کسی شیخ کے پاس جا کر، اس طرح پامال کرے کہ اپنے ہر حال کو بتائے، اطلاع دے، جہاں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کہیں ناجائز بدگمانی میں تو داخل نہیں ہے، جو میں کام کر رہا ہوں ناجائز تجسس میں تو داخل نہیں ہے، یہ جو کام کر رہا ہوں یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، یہ کبر میں تو داخل نہیں ہے. یہ باتیں جب بار بار بتاتا ہے، اور معالج شیخ جو ہے وہ معالج ہے، طبیب ہے، وہ بتاتا ہے کہ ہاں بھائی یہاں واقعی غلطی ہوگی، یہ تمہارا داخل ہو گیا ناجائز، یا یہاں نہیں ہوا بے فکر رہو. تو یہ سارا محدود ہے تصوف اور طریقت جس کے لیے یہ کام کیا جاتا. تو بھائی جو سیدھی سیدھی باتیں ہیں وہ تو الحمدللہ ایسی ہے کہ ان میں کسی کے تحقیق تدقیق کی بھی ضرورت نہیں. ان میں یہ بات ہے کہ کسی کی اس نیت سے تجسس کرنا کہ میں اس کی کسی برائی پر مطلع ہو کر اور لوگوں کے سامنے بیان کروں گا یا اس کو رسوا کروں گا یا اور کچھ ہے کہ اپنے دل میں اس کی برائی جما لوں گا، اس بدخواہی کے تحت کوئی بات تجسس کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. حضرت فرماتے ہیں دیکھو اب سنو کہ آڑ میں بیٹھ کر کسی کی باتیں سننا بھی تجسس میں داخل ہے. دو آدمی بات کر رہے ہیں، آپ ان سے کسی آڑ میں ہیں تو کان لگا کر یہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں یہ سننا بھی تجسس میں داخل ہے، یہ جائز نہیں. یہاں تک فرمایا کہ جس کو آڑ میں بیٹھنا ہو تو زبان سے کہہ دینا چاہیے کہ میں بیٹھا ہوں، یعنی کسی طرح آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی قریب میں بیٹھا ہے، تاکہ اگر کوئی راز کی بات کرنا چاہتے ہیں تو زور دینا کریں آج تک اس کو پتہ چل جانا چاہیے، یا اس کے سامنے بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کو بتاؤ کہ سامنے بیٹھا ہے. اب اگر کوئی بات کہنے کی ان کے سامنے کہنے کی ہے تو کہے، ایسا کرنے کی غرض ہو جائے، غرض کسی طرح اپنے بیٹھنے کی اطلاع کرنا. اسی طرح اگر ایک آدمی سونے کو لے لیا اور دوسروں کو یہ خیال ہوا کہ یہ سو گیا ہے اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگی، یہ سوچتے ہی تو سوئی گیا مگر وہ جاگ رہا تھا، تو اس کو چاہیے کہ ان کو بتا دے کہ میں جاگ رہا ہوں. حضرت نیہا سے کہتے وہاں فرمایا کہ بتا دینا چاہیے کہ میں جاگ رہا ہوں، تاکہ اگر وہ کوئی خفیہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ سو رہا ہے. اور سنو اگر دو شخص آپس میں انگریزی عربی میں گفتگو کر رہے ہو، تیسرا شخص ان کو زبانوں کو سمجھتا ہو مگر ان دونوں کو بتا رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ دونوں کو مطلع کر دے کہ میں زبان سمجھتا ہوں. اگر مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے اپنے کسی بزرگ سے سنا تھا کہ ریل میں جا رہے تھے، حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اجل خلفاء میں سے تھے، لیکن تھے یہ کسی زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر رہے، بڑے اس زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر جو ہے بہت بڑی چیز ہوتی تھی انگریزوں کے زمانے، اور انگریزی خاں تھے، انگریزی پڑھے ہوئے تھے، اچھی جانتے تھے انگریزی. حضرت کی خدمت میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں انقلاب پیدا کیا، ایسے ہو گئے جیسے دور سے دیکھ کے کوئی یہ سمجھو تو مسجد کا مؤذن چلا رہا ہے، سارا ہو لیا جاتا داڑھی شریعت کے مطابق، کپڑے لمبا کرتا، کپڑوں سے اونچا پاجامہ، نفتاب تک کا پاجامہ، ہاتھ میں تسبیح، یہ ہو لیا ہو گیا. لکھے اس وقت بھی ڈپٹی کلیکٹر، तो एक बार रेल में जा रहे थे तो दो जेंटलमैन साहब भी बैठे हुए थे, सूटेड बूटेड, वो भी साथ सफर कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ये बुरे आदमी है, ये अंग्रेजी क्या समझेगा, तो अंग्रेजी में बात शुरू कर दी आपस में। और हजरत मसूद साहब को अंदाजा हुआ कि ये बात अब मेरी तरफ लोग फेर रहे हैं इसका, या नहीं कुछ पता नहीं, पूरा वाला कहेंगे कुछ मजाक उड़ाएंगे। जैसे मुल्ला को देख के एक दिल लगी सूझती है, तो इस तरह की कोई मजाक वजाक उड़ाएंगे, कुछ ऐसी बात करेंगे। जब उन्होंने अंग्रेजी में बात करनी शुरू की तो हजरत मसूद साहब ने उनसे कहा, भाई एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मुझे अंग्रेजी आती है, लिहाजा अगर मुझसे छुपा कर कोई बात करना चाहें तो आप अंग्रेजी में ना करें, मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ, आप करें, मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ ताकि आपको तन्हाई मिल जाए, तो तन्हाई के अंदर बात करें। तो ये क्या था, ये थाना भवन की तरबियत, थाना भवन की खानकाह की तरबियत थी। ये नहीं कि उनको शर्मिंदा करना मकसूद नहीं था कि वो शर्मिंदा हो गए, बल्कि इस हुक्म शरी पर अमल करना मकसूद था कि कोई आदमी मेरे सामने ये समझकर बात करे कि मैं नहीं सुन रहा या मैं नहीं समझ रहा तो ये मुनासिब बात नहीं है, लिहाजा वादे कर देता हूं उन पर। जब अल्लाह तबारक व तआला खशियत पैदा फरमाते हैं, अपने सामने हाजिरी की फिक्र पैदा फरमाते हैं, तो फिर इन चीजों की तरफ निगाह इंसान की जाने लगती है, फिर पता लगता है। बताओ कोई करेगा या नहीं, वो तो और खुश होगा कि ये तो समझ नहीं रहे कि मैं समझ रहा हूँ और खूब अच्छे तरह इनसे बातें होंगी, फिर किसी वक्त इनको बाद में शर्मिंदा करूंगा, जी तुम तो छुपा के हमसे बात कर रहे थे, हमने सब पता चल गया और तुमने ये हरकतें की। लेकिन जिसके दिल में खुदा का खौफ हो, अल्लाह जल्ला जलालू के सामने हाजिरी की फिक्र हो, जिसके सामने ये बात हो कि मेरे एक एक नकल हरकत की निगरानी हो रही है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में और उसकी मुझे जवाबदेही करनी है, उसके दिल में यह कांटा लग जाता है, तराजू लग जाता है। ये तराजू लगाना ही है जो तसव्वुफ का मकसूद है। वह अंजलना माहुल किताबा वल मीज़ान लियकूम अन्नास बिलक़िस्त, ये मीज़ान इस काम के लिए है, हुदूद की हिफाजत के लिए। तो जब अल्लाह तआला ये तौफीक दे देते हैं तो ये हालात होने लगते हैं। तो फरमाया कि आड़ में बैठकर किसी की बात सुनना ये भी मना है, और आजकल तो टेलीफोन आ गए, टेलीफोन की लाइनें मिल जाती, टेलीफोन की लाइनें मिल गई तो बड़े मजे से सुनते, देखें क्या बात हो रही दोनों, तो खूब मजा आता है सुनने में, बड़े बड़े राज पता चलते हैं, इससे मालूम में बड़ा इजाफा होता है। लेकिन अल्लाह ताला के यहां जब ये पकड़ हो जाएगी कि किसी की मर्जी के बगैर उसकी बात सुनने की का गुनाह तुमने किया था, बताओ क्यों किया था, और उसके ऊपर जब अल्लाह ताला के यहां से पकड़ होगी सब मजा वजा तरह रह जाएगी। ये जो दूसरे की बातें सुनने में मजा आ रहा है, अल्लाह ताला अपने रहमत से बचाया मेरे सबको। तो भाई ये सारी बातें हैं जो फैली हुई है माशरे में, अरे जो बिगाड़ नजर आ रहा है ना, ये बिगाड़ जो हमारे यहां नजर आ रहा है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, कठिनाइयां हैं, दिल एक दूसरे से कटे हुए हैं, टुकड़ों में लोग बटे हुए हैं, वो عذاب ہے ان باتوں کا جو اس میں ہم مبتلا ہو گئے. بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے, کچھ لوگ زبان پر بھی لے آتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں, اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کچھ ہمارے شہر کو کچھ نعمت دی ہے, ہمارے بزرگوں کا کچھ فیض ہے, کہ یہاں دین کا نسبتاً خیال اور جگہوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ نظر آتا ہے. رمضان میں دیکھ لو ماشاء اللہ مسجدیں بڑی پوری نظر آئیں گی, مسجدوں کے اندر بڑا رش ہوتا ہے. خیر میں کبھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو جگہ ملنی آسان نہیں ہوتی, اتنے ماشاء اللہ نمازی بھی ہیں پڑھنے والے. تراوی دیکھو, تراوی میں اور پانچ پانچ لمبی لمبی تراوی ہو رہی ہے, اس میں لوگ شریک ہو رہے ہیں, روتے ہیں. افطاری کا دیکھو, افطاری کا بندوبست ہو رہا ہے چاروں طرف, لوگوں سے سرحان بچائے ہوئے افطار کرانے کے لیے. مسجد میں حافظوں کو جگہ نہیں مل رہی تراوی سنانے کے لیے, ایک جگہ مسجد میں اچھے اچھے سات سات آدمی سنا رہے ہیں, پھر بھی جگہ نہیں ملتی گھروں میں سناتے ہیں. یہ سب کچھ ہے, مدرسے ہیں, جماعتیں ہیں, تبلیغی جماعت ہے, الحمدللہ اس کا کام دیکھو کہاں سے کام پہنچا ہوا ہے, لوگ کس طرح الحمدللہ دین کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, پھر بھی کہتے ہیں بدعملی کا عذاب ہے, بدعملی کا عذاب ہے, قیامت اعمال مسلم. تو ایک تو بھائی بات یہ ہے کہ بہرحال الحمدللہ ایک بہت بڑی جماعت ایسی بھی ہے, لیکن خرابیاں بھی ساتھ ساتھ بہت بڑھ رہی ہیں. لیکن مجھے یوں لگتا ہے واللہ سبحانہ و تعالی عالم کہ ہمارا جو طبقہ ہے جو دیندار کہلاتا ہے وہ در حقیقت الحمدللہ ان چیزوں میں تو مبتلا نہیں ہے کہ بھائی جو کھلے اس قسم کے گناہ ہوتے ہیں وہ تو کہ نماز نہیں پڑھی یا نماز کا اہتمام نہیں کیا یا داڑھی نہیں رکھی یا وہ فلاں فلاں اس قسم کی چیزوں کا تو الحمدللہ اہتمام ہے. لیکن یہ گناہ جو ہے معاشرتی گناہ, حقوق العباد کے گناہ اور اجتماعی گناہ, ان سے بچنے کا کوئی خیال فکر ہی نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں آج مبتلا ہو گیا لیکن فکر ہے کہ یا اللہ میں اس سے مبتلا ہوں, اپنی رحمت سے مجھے تو نکال دے. اس کی کچھ فکر ہوتی ہے, کچھ آدمی فکر کرتا ہے, کچھ کوشش کرتا ہے, کچھ دھیان دیتا ہے, کچھ دعا کرتا ہے. لیکن یہ گناہ جو ہمارے اندر پھیلے ہوئے ہیں ان کی فکر ہی نہیں, ان کا خیال ہی نہیں کہ ان کی بھی اصلاح کرنی ہے یا ان کو دور کرنا ہے, اس کا کی طرف دھیان ہی نہیں ہے, دھیان ہی نہیں ہے. تو جب کوئی گناہ کی طرف گناہ ہونے کا احساس ہی ختم ہو جائے, اس کی فکر ختم ہو جائے, اللہ بچائے, یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. دیکھو ایک آدمی ہے, کسی گناہ میں مبتلا ہے, شرمندہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سامنے ندامت کا اظہار کر دیتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے, فکر بھی ہوتی ہے اللہ کسی طرح بچ جاؤں اسی سے, دعا بھی کرتا ہے. لیکن جس چیز کے گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں, تو نہ اس پر ندامت, نہ اس کی اصلاح کی فکر, نہ اس پر توبہ استغفار. تو مجھے ڈر لگتا ہے, بات کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ہمارے طبقوں میں, ہمارے طبقے سے مراد ہے جس کو عام طور سے لوگ دیندار کہتے ہیں, مجھے تو لفظ کا استعمال کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ دیندار کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. دیندار کے معنی یہ کہ جو دین کے سارے احکام پر عمل کرتا ہوں. آج ہم نے بس دیکھ لیا شاعری ہو لیا, کہیں دیندار ہے متشر رہے, دوسرے کا ہو لیا تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے تو غیر متشر رہے, غیر دیندار. تو لیکن اصل حقیقت تو دیندار کی وہ ہے جو ظاہر اور باطن کے سارے اعمال پر عمل کرنے والا ہو، سب دیندار بنے گا. تو یہ ہمارا طبقہ جس کو دیندار کہا جاتا ہے، اس میں یہ معاشرتی اخلاقی خرابیاں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. دین کی وجہ سے بعض اوقات دین کے نام پر، بعض اوقات دین کے نام پر گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے. دین کا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم دین کا نام کر، حقیقت کو گناہ ہو. یہ غیبتیں جو ہو رہی ہیں، یہ تجسس ہو رہا ہے، یہ بدگمانی ہو رہی ہے، بعض اوقات دین کے نام پر ہو رہی ہوتی ہے کہ جی فلاں تو بدعتی ہے، لہذا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا حلال ہوگا. مثال کے طور پر ایک ایسی مثال دیتی ہوں. اس طرح کی باتیں بعض اوقات دین کے نام پر ہوتی رہتی ہیں، اس سے فرحات بہت پھیلتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈر لگتا ہے. تو یہ ہماری ساتھ مل بیٹھنے کا اصل مقصد ہی ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے ان کی طرف کچھ توجہ پیدا ہو جائے، اپنی زندگی کو اس راستے پر ڈالنے کی کوشش کر لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے، اور جن گناہوں سے آپ نے بچنے کی تلقین فرمائی ہے ان سے بچنے کا مجھے تمام کوشش کر دیا جائے. کسی نے پوچھا کہ اگر گوشت کہیں سے گزر رہا ہے یا کسی کمرے کے پاس سے گزر رہا ہے اور اندر سے اس کے بارے میں باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے، یعنی خود میرے بارے میں، گزرنے والے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کوئی کیا اپنے بارے میں کہی جانے والی بات معلوم ہونے پر سننا کہتا ہے؟ اس حد تک گنجائش معلوم ہوتی ہے تاکہ کوئی اگر اپنے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، کوئی اپنے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے تو اس کا دفاع کر سکے، آدمی دفاع کے لیے ایسا کر لے تو گزار. یہی باتیں ہیں بھائی جو میں کہہ رہا ہوں، حدود کی بات، کون سی بات کس حد تک جائے گا کس تک نہ جائے. ابھی کل پرسوں پوچھ رہے تھے کہ بھائی یہ سات بہو کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، سات بہو کو تکلیف پہنچاتی ہے مثلا، تو بہو کو وہ بات اپنے شوہر سے کہنی پڑتی، بہو صاحب کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ بیچاری اپنا ٹکڑا اپنے شوہر سے کہتی. تو اگر یہ غیبت ہے تو بڑا مشکل ہے معاملہ. تو بات وہی ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اپنے ظلم جس کسی شخص کو دوسرے سے پر کسی کو تکلیف پہنچی ہے، دوسرے پر ظلم ہوا ہے، تو ظلم دفعیہ کے لیے اگر کوئی آدمی یہ بتائے کہ فلاں نے یہ ظلم کیا تو وہ غیبت میں داخل نہیں. تو ساتھ نے بہو پہ ظلم کیا اور بیچاری اپنے ظلم کی داستان بتا دے اپنے شوہر کو دل ٹھنڈا کرنے کے لیے، کم از کم کچھ اصلاح کے راستہ بھی نکل ہے، نئے نکلے تو کم از کم دل تو ٹھنڈا ہو جائے، تو یہ غیبت نہیں، بشرطے کہ حدود میں رہے. یہ نہ ہو کہ بات اتنی سی اور اتنی بڑا کے بیان کروں، یا اسی طرح ساس کا معاملہ تھا کہ ساس کا کو بہو سے تکلیف پہنچی، اب جتنی تکلیف پہنچی ہے اس حد تک بیان کر دینا، مگر بات وہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایک جگہ پر قائم نہیں رہنے دیتا، اس کو آگے بڑھا دیتا، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. بہرحال یہ چیزیں ساری مشق سے اور تربیت سے تعلق رکھتی ہیں. جو آدمی کے سامنے ایسے حالات پیش آتے ہیں، کسی مسئلے سے رجوع کرتا ہے، وہ اس کی حقیقت بیان کر دیتا ہے، اسی طرح اصلاح ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رحمت سے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور اب تک جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. اور بھائی سب سے پہلے میں معافی مانگتا ہوں آپ سب حضرات، الحمد للہ کافی لوگ جمع ہیں جن سے تعلقات رہے ہیں، جس کسی سے کی کوئی حق تلفی ہوئی ہو میں آپ کے سامنے نہایت عاجزی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ آپ حضرات سے معافی مانگتا ہوں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر معاف فرما دیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين اغفر لنا وارحمنا وفي رحمتك وعلى تمام غناهم ومعاصينا. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں تیرے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما. اتباع سنت کی توفیق کامل و راستے عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو اپنے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ہمارے لیے اپنے نفس کی اصلاح کا راستہ آسان فرما دیں. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے ظاہر و باطن کے گناہوں سے بچنے کے ہمارے لیے آسان فرما دیں. یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیں. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیں. یا ارحم الراحمین اس کی توفیق اور ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیں. یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم ان گناہوں سے، کسی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتے. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنی خاص حفاظت عطا فرما. اے اللہ اپنے خاص حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہر دم یا اللہ دین کی اور آخرت کی فکر عطا فرما. ہمارے دلوں میں خوف اور خشیت پیدا فرما دے جو آپ کی معصیتوں سے بچانے والی ہو. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے خوف و خشیت اور تقوی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اللہم اعطی انفسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها. اللهم يا ارحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا امان المستجيرين لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا كربا الا نفذته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. ہمارے دارالعلوم کے بڑے معاون مطمئن میں سے ہیں احمد صبا صاحب، ماشاء اللہ انہوں نے یہاں ہمارے دارالطلبا کی بیشتر عمارتیں اور مطبخ کی عمارتوں میں تعمیر بڑا حصہ لیا ہے. ان کے والد ماشاء اللہ نیک آدمی تھے، آج ان کا انتقال ہو گیا. ان کے لیے دل مغفرت کی دعا فرمائے. اللہم اغفر لہم اللہم ارحم، اللہم اغفر لہم اللہم ارحم، اللہم بلغ درجات الانام الجنت یا رب. اللهم اكرم نزله ووسع مدخله وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله واغسله بماء الثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعثت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضنا وارض عنا وادخلنا الجنه ونجنا من النار يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.